如果给你的恩道高开放نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین, سورہ توبہ کا چوتھا اور پانچواں رکوع اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع کے ساتھ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر نازل ہوا. اب نوٹ کیجئے, سن 9 ہجری وہ زمانہ ہے جبکہ مکہ کو فتح ہوئے تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے, اور اب الحمدللہ مسلمانوں کی رفتہ رفتہ جو حکومت ہے وہ عرب کی حد تک مستحکم ہو چکی ہے. لہذا آپ اس حصے میں محسوس کریں گے کہ اب ایسے احکامات دیے جا رہے ہیں جو کہ ثابت کر رہے ہیں کہ اب واقعتاً مسلمان رفتہ رفتہ عرب پر مکمل ایک اختیار اور کنٹرول حاصل کر رہے ہیں. سب سے پہلے چوتھے رکوع کے شروع میں تذکرہ ہے ایک ایسے غزوے کی طرف جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا, اور وہ ہے غزوہ حنین. مسلمانوں نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا, 10,000 صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اس موقع پر, اور فتح مکہ کے موقع پر الحمدللہ 2,000 مشرک انہوں نے توبہ کی اور دار اسلام میں داخل ہو گئے, تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 سے بڑھ کر الحمدللہ 12,000 ہو گئی. اب اس کے بعد مکہ کے بالکل قریب شہر تھا طائف کا, یہ دونوں عرب کے ٹوئن سٹیز کہلاتے تھے, اور اب ضروری تھا کہ اس دوسرے بڑے شہر کو بھی عرب کے فتح کیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد اب 12,000 کا لشکر لے کر طائف کی طرف بڑھے. اس وقت مسلمانوں کو ایک خیال آ گیا, اور وہ خیال یہ آیا کہ جب ہم 313 تھے تو ہم نے 1,000 کے لشکر کو بدر کے میدان میں شکست کے پاس سے دوچار کیا تھا, آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے, آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے. بس اس خیال کا آنا تھا کہ پھر اللہ نے ایک آزمائش سے گزارا, اور اللہ نے دکھا دیا کہ اہمیت تمہاری تعداد یا اسباب کی نہیں ہے, اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہے. فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے اکثر میدانوں میں. ویوم حنین, اور حنین کے دن بھی, اس آج ابتکم کثرتکم, جبکہ تمہیں اس روز تمہاری کثرت نے بڑا متاثر کر لیا تھا. فلم تغن عنکم شیئا, تو وہ تمہاری کثرت اس روز تمہارے کچھ کام نہ آئی. دو قبیلے تھے حوازن اور ثقیف کے طائف میں, انہوں نے طے کیا کہ ہم نے کسی بھی صورت میں مسلمانوں سے شکست نہیں کھانی, لہذا وہ طائف سے پہلے ہی باہر نکل آئے اور آ کر مورچہ زن ہو گئے حنین کے مقام پر. اور مزید یہ کہ وہ اپنی عورتوں کو, اپنے بچوں کو اور اپنی بھیڑوں بکریوں کو بھی ساتھ لے آئے. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا جو طریقہ ہے جنگ کا وہ یہ ہے کہ صرف وہی مرد اور عورتیں قیدی بنائے جاتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوں, اور وہی مال غنیمت کے طور پر مسلمان حاصل کرتے ہیں جو میدان جنگ میں موجود ہو. تو انہوں نے اپنے گویا تمام جو قیمتی اثاثے تھے, اپنے تمام بکریاں بھیڑے بھی, اور پھر یہ ہے کہ اپنی بیویاں اپنے بچے بھی ساتھ میدان میں لائے تاکہ ان کے تمام لوگوں کو یہ احساس ہو کہ اگر ہم ہار گئے تو ہمارے بیویاں اور بچے مسلمانوں کے غلام اور کنیزیں بن جائیں گے, اور ہماری ساری بکریوں اور ہمارا سارا مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ چلا جائے گا. تو گویا اپنا سب کچھ میدان میں لے آئے تاکہ تمام ان کے لوگ وہ ڈٹ کر بے جگری کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. تو انہوں نے اپنی طرف سے تو بڑی بہادری کا اور جرات کا مظاہرہ کیا, اور اس کے بعد وہ آ کر مورچہ زن ہو گئے حنین کے مقام پر. اب جیسے ہی مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ دشمن نے کیا ان کے خلاف ایک پوری کی پوری منصوبہ بندی کی ہے۔ جیسے یہ پہنچے ہیں حنین کے پاس، وہیں سے دشمن نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور 12,000 کا لشکر اچانک تیروں کی بوچھاڑ سے ایک دم جو ہے وہ حواس باختہ ہو گیا، منتشر ہو گیا، اور اس کے بعد ادھر ادھر جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی۔ ایسے میں اللہ کے رسول کی ذاتی شجاعت کا مظاہرہ اب صحابہ نے دیکھا۔ اللہ کے رسول نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا، اپنے سواری سے نیچے اتر آئے اور پھر اتر کر آپ نے رٹس پڑا، ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ اور اس کے بعد آپ نے پکارا، اے بدری صحابہ، اے اصحاب الشجرہ جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی صلح حدیبیہ کے وقت درخت کے نیچے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مہاجرین کو بلایا، انصار کو بلایا، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر دوبارہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا مسلمان سنبھلے، جمع ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی اور کامیابی حاصل ہوئی۔ لیکن اللہ نے یہ دکھا دیا کہ تعداد فیصلہ کن چیز نہیں ہے، فیصلہ کن چیز اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ فرمایا اس آجبت کم کثرت کم، جب کہ تمہیں متاثر کیا تھا تمہاری کثرت تعداد نے، تو اس پر ناز کر رہے تھے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، فلم تغن انکم شیئا، تو وہ تمہاری تعداد تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، وزاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے خاص تسکین نازل کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور مومنوں پر نازل کی، وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ تعالی نے ایسے لشکر اتارے کہ جن لشکروں کا مسلمانوں تم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اشارہ ہے اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد، جو فرشتے اللہ نے بھیجے ان کے ذریعے سے مدد کی اس کی طرف، وعذب الذین کفروا، اور اللہ تبارک و تعالی نے عذاب دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، وذلک جزاء الکافرین، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور پھر اللہ تعالی اس کے بعد جس پر چاہے گا نظر کرم کرے گا، اسے اللہ تعالی توبہ کی اور اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، بے شک یہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، تو اب یہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اس سال کے بعد، بس یہ آخری سال ہے۔ یہ بات اس سے پہلے عرض کی گئی تھی کہ 8 ہجری میں جو حج ہوا تھا اس میں مسلمان اور مشرک دونوں شریک تھے، اور حج کے انتظامات مشرکین کے ہاتھ تھے، اللہ کے رسول نے ان سے نہیں دیے تھے۔ 9 ہجری میں جس موقع پر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اس موقع پر بھی مسلمان اور مشرکین دونوں نے ایک ساتھ حج کیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ بس آخری حج ہے جو کہ مشرکین اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اس سال کے بعد اب انہیں دوبارہ اس جگہ پر حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس میں نوٹ کیجئے کہ کچھ مشرک تو وہ تھے کہ جن کے لیے مہلت تھی 4 مہینے کی، انہوں نے ویسے ہی جزیرہ عرب سے نکل جانا تھا یا ان کا قتل عام ہونا تھا، کچھ مشرکین کے لیے مہلت تھی حرمت والے مہینوں کی، تو انہوں نے ویسے ہی ذی الحجہ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں محرم کے بعد، انہوں نے بھی وہاں سے نکل جانا تھا یا اسلام قبول کر لینا تھا۔ صرف اب وہ مشرک باقی رہتے وہاں پر کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا ایک مدت تک کے لیے، اور انہوں نے کبھی معاہدے کے خلاف ورزی نہیں کی تھی، ان کے بارے میں حکم آیا پہلے رکوع میں کہ جب تک وہ مدت ہے اس وقت تک ان کے ساتھ عہد کو نبھاؤ۔ تو اب ممکن ہے ان میں سے کچھ مشرک وہ موجود رہے جزیرہ نما عرب میں، تو اسلامی ریاست کی حدود میں، تو فرمایا کہ ایسے مشرک جن کے ساتھ ابھی تک صلح ہے، عہد ہے، اور ابھی ان سے عہد ختم نہیں ہوا، ان کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اگلے سال حج کرنے کے لیے مسجد حرام میں آئیں، بس یہ آخری سال ہے جبکہ یہ مشرکین کی گندگی اس جگہ پر موجود ہے، اب آئندہ کے لیے مشرکین کی گندگی سے اللہ کا گھر اب یہ پاک رہے گا۔ تو فرمایا مشرکین نجس ہیں، مشرکین گندگی ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، پس وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں اس سال کے بعد۔ یہ ہے سورت جس کا نام ہے البخزیہ، رسوا کرنے والی سورت۔ اس سورت نے رسوا کر دیا مشرکین کو، منافقین کو اور اہل کتاب کو۔ آگے منافقین کی رسوائی کا مضمون بھی آ رہا ہے اور اہل کتاب کی رسوائی کا مضمون بھی آ رہا ہے۔ مشرکین کی رسوائی کا مضمون اب یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے کہ مشرکین آتے ہیں ساتھ قربانی کے جانور لاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اب اہل کتاب کے بارے میں آخری فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ضابطے، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے قانون کا۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں روشن خیال قسم کے دانشور ہیں، رباداری میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میثاق مدینہ جیسے کیا تھا یہود سے، وہ میثاق مدینہ ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے، ہمیں بھی اس طرح کا کوئی عہد کر لینا چاہیے، معاہدہ کر لینا چاہیے اہل کتاب سے۔ وہ میثاق مدینہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا تھا جبکہ ابھی مسلمانوں کو کوئی فیصلہ کن غلبہ جزیرہ نما عرب میں حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ میثاق مدینہ فتح مکہ سے پہلے کے دور کا تھا، ایک عبوری دور تھا جس میں یہودیوں کو بالکل ایک آزاد فریق کی حیثیت سے ایک حیثیت دی گئی تھی۔ لیکن اب اسلامی ریاست میں اہل کتاب کا کیا مقام ہوگا؟ ریاست کبھی اپنے شہریوں کے ساتھ معاہدے نہیں کرتی، ریاست اپنے شہریوں کے حوالے سے ضابطے اور قوانین نافذ کرتی ہے۔ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی نہیں تھی، لہذا یہودیوں کی عدالتیں بھی الگ سے قائم تھیں۔ یہاں تک کہ بعض منافق، ہم نے پڑھا سورہ نساء میں کہ اپنے فیصلے بجائے اللہ کے رسول سے کرانے کے وہ جا کر کراتے تھے یہودیوں کی عدالتوں سے۔ تو وہ ایک عبوری دور کا معاملہ تھا میثاق مدینہ کا۔ حتمی حکم اسلامی ریاست میں اہل کتاب کا کیا ہے؟ اور صرف اہل کتاب نہیں بلکہ اب تو جو بھی غیر مسلم ہوگا اس کے بارے میں حتمی حکم اسلامی ریاست میں کیا ہے، وہ یہ آ رہا ہے۔ جب بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جو سورہ توبہ کی آیت 29 میں آیا۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور جو دین حق ہے اس کو دین حق کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ یہ ہے اہل کتاب کے بارے میں حکم۔ اہل کتاب کے جرائم کیا ہیں؟ یہ حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اس چیز کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے رسول نے حرام کیا، اور جو دین حق اسلام ہے اسے سچے دین کے طور پر قبول نہیں کرتے۔ فرمایا ان سے لڑو، کب تک لڑو؟ حتی یوت الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں۔ وہم صاغرون، اور وہ چھوٹے بن کے رہے۔ مشرکین کو تو کہا یہ تو رہ نہیں سکتے، ان کو تو نکال دو عرب سے، اگر پائے جائیں ایک خاص مدت کے بعد تو ان کو تو مارو۔ لیکن اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رہ سکتے ہیں بشرطے کہ یہ جزیہ دیں، اور یہ ہے کہ دوسرے درجے کے شہری ہو کر رہے۔ اسلامی ریاست میں پہلے درجے کا شہری صرف مسلمان ہوگا، اور جو غیر مسلم ہیں وہ دوسرے درجے کے شہری ہوں گے، انہیں جزیہ دینا پڑے گا۔ البتہ یہ ہے کہ ان کی تمام املاک، ان کی تمام عبادت گاہیں، ان کی تمام جو بھی مفادات ہیں اسلامی ریاست ان کی حفاظت کرے گی۔ ان کے اپنے جو پرسنل لاء کے حوالے سے معاملات ہیں وہ اپنے خود وہ کریں گے۔ ان کا اپنا قانون نکاح طلاق کا، وراثت کا جاری ہوگا، اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی اولادوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکیں گے، لیکن انہیں اپنے مذہب کی عام تبلیغ کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ریاست اسلامی ہے۔ اسلام کے خلاف تبلیغ گویا اسلامی ریاست کی جڑیں کھودنے کے مترادف ہے۔ اور یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں اول درجے کا شہری وہی ہوگا جو کہ جس کا تعلق اسلام سے ہو، تو ان کو بہرحال یہ ہے کہ چھوٹا بن کے رہنا پڑے گا۔ یہ بڑی کڑوی گولی ہے جو آج کل بھی ہضم ہمارے دانشوروں سے نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید کا فیصلہ تو بڑا واضح ہے کہ اَن یُعطِی الجِزیۃَ اَن یَدِم وَہُم صَاغِرُونَ، وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور چھوٹے بن کے رہیں گے۔ اس آیت میں ایک نقطہ اور اہم ہے جو کہ انکار حدیث کے فتنے کا توڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وہ اس چیز کو حرام نہیں مانتے جس کو اللہ نے حرام کیا اور اللہ کے رسول نے حرام کیا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی حلال و حرام کا اختیار دیا، لہذا صرف قرآن مجید میں جو چیزیں حرام آئی ہیں وہی حرام نہیں ہیں، بلکہ اگر حدیث میں بھی کوئی چیز حرام آئی ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ جس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قرآن مجید نے صرف یہ کہا ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ تم نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اپنی بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے جب تک کہ خاتون آپ کے نکاح میں، آپ اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لیکن حدیث میں بتایا گیا کہ صرف بہن نہیں، تم اپنی بیوی کی خالہ کے ساتھ، اپنی بیوی کی بھانجی کے ساتھ، اپنی بیوی کی پھوپھی کے ساتھ، اپنی بیوی کی بھتیجے کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ حرمت کس نے بتائی ہے؟ اللہ کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کا اختیار اپنے رسول کو بھی دیا ہے، اور رسول نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے وہ احکامات ہمیں دیے ہیں۔ اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر یہودیوں کے بہت بڑے محسن تھے۔ جب وقت نصر کے ہاتھوں یہودیوں پر تباہی آئی، تو اس کے بعد جب ایران کے بادشاہ کے خورس یا سائرس یا قرآن مجید کی اصطلاح میں ذوالقرنین کے ذریعے سے جب یہودی آزاد ہوئے ہیں کلدانیوں کی قید سے اور دوبارہ بیت المقدس آئے ہیں، تو اس وقت حضرت عزیر ہی تھے کہ جنہوں نے پھر سے یہودیوں میں تبلیغ کر کے ایمان کی اصلاح کی تحریک برپا کر کے ان کو پھر سے یوں سمجھیے کہ ایک زندہ قوم بنا دیا، تورات کو یاداشت کی بنیاد پر دوبارہ جمع کیا، اور اس کے بعد جتنے بھی کلدانیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مشرکانہ عقائد یہودیوں میں آ گئے تھے ان کی اصلاح کی، اور اس کے بعد ان میں ایمان کی ایک روح پھونک کر انہوں نے جذبہ جہاد پیدا کیا، اور وہ قوم دوبارہ سے تھے عروج کی طرف جو ہے وہ گامزن ہوئی۔ تو یہودی بہت بڑا ریفارمر سمجھتے تھے حضرت عزیر کو، اور بعض یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ سب نے نہیں کہا، لیکن بعض یہودیوں کے بعض گرو ایسے تھے جو ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کی یہاں پر جو ہے وہ مذمت کی ہے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ان کے پاس اپنے ان باتوں کے لیے دلیل کوئی نہیں ہے۔ کسی کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل نہیں کی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے بات گھڑ لی ہے۔ یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ اصل میں نقل کر رہے ہیں، ریز کر رہے ہیں ایک ایسے لوگوں، ایک ایسی قوم کی کہ جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا ہے۔ اشارہ ہے وہی اس سے پہلے بھی آ چکا سورۃ المائدہ میں کہ ایک تثلیث یونانی فلسفیانہ مذاہب میں بھی تھی کہ تین چیزیں شروع سے قدیم ہیں، اللہ بھی قدیم، اللہ تو نہیں کہتے وہ، خالق بھی قدیم، مادہ بھی قدیم، روح بھی قدیم۔ خالق نے مادے کی مختلف شکلیں بنائیں، ان میں روح ڈال کے اور طرح طرح کی مخلوقات بنا دی، تو یہ بھی تثلیث ہے، ایک گمراہ کن عقیدہ۔ ایسی تثلیث عیسائیوں نے بھی اختیار کر لی اور انہوں نے بھی بنا لیے تینی معبود، لیکن یہ کہ صرف معبود ہے مختلف۔ فرمایا یہ ریس کرنے لگے ہیں، نقل کرنے لگے ہیں ایسے لوگوں کی قول کی جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا تھا۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، انا یوفکون، یہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، توحید سے جو ہے وہ کہاں ان کو کوئی لے جا رہا ہے، توحید سے یہ کتنے دور لے جائے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے صوفیاء کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح علیہ السلام کو جو مریم کے بیٹے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم مسلمان ہوئے، اس سے پہلے عیسائی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے حوالے سے ایک سوال پوچھا کہ ہم نے تو کبھی بھی اپنے علماء اور صوفیہ کو رب نہیں مانا، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور صوفیہ کو رب مان لیا. اس پر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ جس چیز کو تمہارے علماء اور تمہارے راہب کہتے تھے حلال ہے، اسے حلال مانتے تھے؟ کہا جی مانتے ہیں. جس کو وہ حرام کہتے اس کو حرام مانتے ہو؟ ہاں جی مانتے ہیں. کہا یہی تو رب بنانا ہے، حلال و حرام کا اختیار یا تو اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے، اللہ کے نمائندے کو، اور تو کسی کو نہیں ہے. یہ گمراہی پیدا کی عیسائیت میں سینٹ پال نے. سینٹ پال نے جو بھی غلط عقیدے عیسائیت میں داخل کیے، کفارے کا عقیدہ ہو، تثلیث کا عقیدہ ہو، اس کے ساتھ ہی اس بدبخت نے یہ بھی کہا کہ شریعت ساقط ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، شریعت کی وجہ سے آدمی خام ہے، گلٹی کانشیس ہوتا ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پریشان رہتا ہے. باقی جو تمہیں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کسی مسئلے کا حل تم نے جاننا ہو، تو اس کا اختیار مذہبی رہنما کو ہے. مذہبی رہنما جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. پروفیسر یوسف الدین چشتی صاحب نے اس پر ایک شعر میں تصرف کیا تھا کہ بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو، زبان پوپ کو نکار ہے خدا سمجھو. بس جو پوپ کہہ دے وہ حلال ہے، جس کو پوپ حرام کہہ دے وہ حرام ہے. تو کہا کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو درجہ نہیں دیتے تھے کہ جس چیز کو حلال سمجھے حلال، جس چیز کو وہ حرام سمجھے حرام کہیں وہ حرام، جس کو حلال کہیں وہ حلال؟ کہا کہ ایسا تھا. فرمایا یہی رب بنانا ہے، حلال و حرام کا اختیار اللہ کو ہے یا اللہ کے نمائندے رسول کو ہے. وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر یہ کہ وہ ایک معبود واحد کی عبادت کرے. لا الہ الا ہو، اس معبود واحد کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانہ اما یشرکون، اور وہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اس شرک سے جو کہ وہ کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. یہ اشارہ ہے یہود کی طرف. یہود انتہائی بزدل، مشرکین مکہ تو میدان میں آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتے رہے، یہود میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن سازشیں کرتے تھے. کبھی یہود، کبھی مشرکین مکہ کو اکسا رہے، کبھی غطفان کے قبائل کو اکسا رہے. اس کو کہتے ہیں منہ کی پھونکوں سے کسی چراغ کو بجھانا، یہ ہے سازشوں کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کے خلاف کوئی کاروائی کرنا. تو فرمایا وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے. ویاب اللہ الا ان یتم نورہ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. ولو کرے ہل کافرون، خائن کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اس آیت کے حوالے سے ایک شعر بڑا پیارا ہے مولانا ظفر علی خان کا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. اور علامہ اقبال نے اسی آیت کے حوالے سے بڑا پیارا شعر کہا کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس اتمام کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے دین کے نور سے اس پورے جہان کو روشن کرے گا، پورے گلوب پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا. اللہ کے رسول نے اس کی بشارت دی ہے، فرمایا اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، مکمل کر کے رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالہدا، کامل ہدایت کے ساتھ، الہدا دی گائیڈنس قرآن مجید کے ساتھ، ودین الحق اور ایک برحق دین کے ساتھ، ایک مکمل دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اللہ کے رسول اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دیں. ولو کرے ہل مشرکون، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناپسند ہو. اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں، ان کا آنے کا مقصد یہ ہے، ان کا مقصد بعثت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنا. جس انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ انسان ہے ہی نہیں. وہ جانور ہے, جانور کا مقصد کوئی نہیں ہوتا, انسان تو وہ جس کا مقصد ہو. اور پھر اعلیٰ مقصد کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ جو تھا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس دنیا سے ظلم کو, استحصال کو, جبر کو ختم کرنا اور اللہ تعالیٰ کے عادلانہ نظام کو قائم کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی مقصد زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
هذا القرآن يوحدنا لطريق